الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كما ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آج ہم سب کا ایک مشترکہ مسئلہ کم و بیش الا ماشاء اللہ اہل اللہ کو ہٹا کر باقی تقریباً ہم سب کا ایک مسئلہ ہے اور وہ مشترکہ ہے، یعنی ہم سب کا ہے تو مشترکہ ہوا، اور مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. کیوں بھائی؟ ارے بھائی، یہ سمجھتے نہیں ہیں آپ لوگ، خلا پھل کرنے کے لیے جب کہا جائے تو فوراً آگے بڑھ کے پھل کر لو. مختلف اقسام کے گناہوں میں ہم لوگ گرفتار ہیں، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی میں ہے، خالی نہیں ہے کوئی. لیکن جیسا میں نے کہا، اہل اللہ ہیں جو ان کی کیا شان ہے بھائی. اور اکثر یہی ہے کہ کوشش کے باوجود، واعظ و بیان سننے کے باوجود، وعیدوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں گناہ کے وقت، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. بارہا سنا کہ بھائی یہ اس چیز سے اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس پر یہ وعیدیں ہیں، لیکن نفس غالب آ جاتا ہے. جہاں تنہائی ملی اور مشغول ہو گئے، حالانکہ حضرت والا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت کے نازل فرمائے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمیں، دنیا والے اگر نہ بھی دیکھیں تو مولا دیکھ رہا ہے، جس سے واسطہ ہے. دنیا سے ڈر کر چھوڑنا وہ بھی ایک درجہ ہے، شرم و حیا یہ بھی فضیلت ہے نا، کہ حیا سے آدمی گناہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک درجہ ہے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ مولا تعالی سے شرم و حیا کر کے گناہ نہ کرے، کہ مولا دیکھ رہا ہے، مولا کو میں کیا منہ دکھاؤں اور کیا دکھاؤں گا، ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ دیکھیں گے، اعمال نامہ سامنے کر دیا جائے گا، اور اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی، کوئی چیز کو وہ چھوڑے گا نہیں اعمال نامہ. فرمایا کہ کھجور کا بیج، اس کے بیچ میں ذرا غور سے دیکھیں تو ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، جس کو عربی میں فتیلہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنی سی، وہ معمولی سی چیز ہے نا بظاہر، اس کا کیا وزن اور کیا اس کی وہ حیثیت. فرمایا یہ اعمال نامہ اتنی سی چیز بھی نہیں چھوڑے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر خیر، مثقال برابر خیر کو یہ اعمال نامہ نہیں چھوڑے گا، اور ایک مثقال برابر شر کو یہ اعمال نامہ نہیں چھوڑے گا. ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے, لکھی جا رہی ہے, نوٹ کی جا رہی ہے. ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ کی تفصیل اعمال نامے کے اندر آ رہی ہے. اگر اچھے ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ, کیا کہنے بھائی, اللہ فرمائے, اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ برے ہیں, نافرمانی والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہیں, تو پھر کیا فرمایا, ارے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ارے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا. یہ جب تک حیات ہے, زندگی ہے, تو موقع ہے توبہ کا, استغفار کا, معافی کا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی اللہ تعالی سے مانگے اور اللہ اس کی نہ سنے. ضرور سنیں گے, ضرور سنتے ہیں. کیسے ہی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے یہ, کیسے ہی نافرمانی میں مبتلا ہے یہ, کہ جو جس کو چھوڑنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا, لیکن اگر یہ اللہ سے مانگے گا سچے دل سے, اوپر ہی سے مانگ لے, چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا نا بھائی, لیکن اوپر سے ہی مانگ لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت, مجدد الملت, مولانا شفیع الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں گناہگار سے گناہگار آدمی کو بھی ایک نسخہ دے رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, تم گناہ بھی نہ چھوڑو. ایک وقت آتا ہے گناہ کرتے کرتے قلب سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ رکھتا ہے سیاہ, اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہیں کیا وہ موجود رہا, دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ پڑ گیا. اس طرح شدہ شدہ ہوتے ہوتے اللہ بچائے اللہ بچائے پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر خیر کی بات اثر بھی نہیں کرتی. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, گناہوں میں غرق ہیں. دیکھو جو شراب کا عادی ہے وہ, اس کو کہا شراب چھوڑ دو بھائی, پوچھو اس کی کیا کیفیت, اس کا چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. اللہ بچائے. اور بھی اس طرح کے گناہ جو ہیں, جو زانی ہیں ان سے پوچھو, اور ان کے جذبات کے معلومات معلوم کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو مرتے مرتے بھی یہ کام چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہوا اس نے. اور واقعات ہیں, اور اسی میں مر گئے پھر, مر گئے نا جی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی نسخہ دے رہا ہوں. حکیم الامت تھے اپنے وقت, مجدد زمانہ تھے. فرمایا دیکھو سونے سے پہلے پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ اور تصور کرو کہ میں مولا میرے سامنے, اللہ تعالیٰ میرے سامنے. اب جیسے تم دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہو, بس ایسے اللہ میں سے باتیں کرو اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں آپ کا بہت ہی گناہگار بندہ ہوں, میں آپ میرے سارے کرتوت آپ کے سامنے, میں دنیا سے سب کچھ چھپا سکتا ہوں, آپ سے تو نہیں چھپا سکتا, اور میرے دلی کیفیات اور جذبات کا بھی آپ کو علم ہے کہ میں ان گناہوں کو کرتے کرتے اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ میں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں. ہے نا, یہ گناہ میرے گھٹیوں میں پڑ چکے ہیں اور یہ چھوٹتے نہیں چھوٹتے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی ناراضگی والے کام ہیں, آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. اب میں کیا کروں, میں تو بس اپنا کچا چٹھا آپ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں, میں تو اپنا کچا چٹھا بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی بات کر لے روز, ہے نا, پھر بے شک سو جائے, پھر دیکھے کہ کیا سے کیا ہوتا, کیا سے کیا ہوتا ہے نا. اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے خطاؤں کا اقرار کر لے، اس ہر چیز کا اقرار کرے، اپنے دلی جذبات کیفیات کا بھی اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. جی ہمارے بزرگوں نے ہمارے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے نا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا صحیح حق ادا کیا ہے، سچے نائبین ہیں ہمارے اکابر، زندگی کے ہر مرحلے پہ. ابھی ایک عالم صاحب، عالم کے جواب سنا میں نے، بڑا پسند آیا. ایک شخص نے سوال کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہو گیا ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا یا بند ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، نا اہلوں کے لیے کبھی کھلا نہیں اور اہلوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوا. جھوم گیا، ان کی بات سن کر کے جھوم گیا. کیا بات جب فرمائی، نا اہلوں کے لیے کبھی کھلا نہیں اور اہلوں کے لیے کبھی بند ہوا نہیں. تو ایسے ہمارے اکابر نے آج سسنگ کی نیابت میں ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے، ہر شخص کے لیے رہنمائی فرمائی ہے نا. چھوڑا نہیں ہے ہمیں، تنہا نہیں چھوڑا ہے. جی ہاں، ان کی تعلیمات پر آدمی اگر عمل کر لے تو پھر دیکھے کہ دنیا کیسی کایا پلٹ ہو جاتی ہے نا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، چھوڑتے ہیں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، یہ سلسلہ. لیکن بھائی ہمت تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے. سمجھے نا، ڈرنا چاہیے. بیماری سے ڈرتے ہیں ہم، بیماریوں سے کتنا ڈرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں اور جب فائدہ نہیں ہو رہا تو بہت فکر مند ہو جاتے ہیں. لیکن بیماری کی ایک انتہا ہے اور وہ ہے موت، ہے نا. اللہ بچائے ہمیں بری موذی بیماریوں سے، لیکن اس کی ایک انتہا ہے نا. اور گناہوں کی، گناہوں کا جو انجام ہے وہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، وہ ہے مولا کی ناراضگی. مولا کی ناراضگی کس سے ملتی ہے؟ گناہوں سے ملتی ہے، نافرمانیوں سے ملتی ہے، حکم عدولی سے ملتی ہے. اور مولا کو ناراض کر کے کوئی شخص کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ پیسہ بھی ضائع کیا، قوت بھی ضائع کی، وقت بھی ضائع کیا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو گناہ کیسی چیز ہے کہ اس میں پیسہ بھی جاتا ہے، آدمی کی صحت بھی جاتی ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے. اور تقوی سے رہنے میں کتنے فائدے ہیں کہ جو متقی ہے گناہ نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں، اسی قوت بھی قائم ہے، اس کا پیسہ بھی بچا، اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوا. حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ خردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کے شیخ، فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو گناہ بتاؤ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے بری چیز، سب کہتے ہیں بری چیز ہے. تو بتاؤ بھائی، بری چیز کو اختیار کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ جلدی چھوڑنا چاہیے، تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ چھوڑو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک گناہ اگر روز چھوڑ دو، ایک گناہ اگر روز چھوڑ دو تو سال بھر میں کتنے ہو گئے؟ 365 گناہ ہو گئے. اگر 365 گناہ کر رہے ہو تو انشاءاللہ ایک سال میں 365 گناہ چھوڑ دو گے. چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری، شولہ. لوگ بڑے بڑے گناہوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ ہے، مثلا کوئی شراب پینے کو گناہ سمجھتا، زنا کرنے کو گناہ سمجھتا، رشوت لینے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اور جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتا. بدنظری کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. نظریں خراب کرنا، ٹی وی دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور رسالوں میں شکلیں دیکھنا، سائن بورڈوں پہ شکلیں دیکھنا، کوئی یعنی ہر عورت کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی کوئی کیا ہو گیا، اچھی شکل ہے دیکھ لی، اللہ کے حکم کی سری مخالفت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی باز نظروں کی حفاظت کیا کریں، کس سے؟ نامحرم عورتوں سے اور امرت لڑکوں سے. اللہ تعالیٰ تو یہاں صاف حکم دے رہے ہیں اور یہ دھڑا دھڑ بدنظری کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا بھی ہیں، ہم جو ہے نیک بھی ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، ہم تو حاجی بھی ہیں، حج پہ جا گئے تو ہر ایک کو وہاں آپا بنا لیا، حضرت والا کے بقول کہ آپا بنا کے اس کے چھاپا مار کے پاپا کھا لیا. نظر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر اور چھاپا مارے جا رہے ہیں اور نفس کو پاپا کھلائے جا رہے ہیں. سمجھ گئے نا کیا ہے یہ؟ اللہ کے گھر میں، دربار میں، اس دربار میں جا کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑا، اس دربار میں جا کر کے بھی نہیں سیکھا کہ بھائی یہ نامحرم ہے، اس سے پردہ ہے، اس سے بات چیت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، منہ بولے بھائی بن گئے، ارے یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ تو میری بہن ہے. بھائی شریعت میں پوچھو تو صحیح نا کہ منہ بولے بھائی بہن کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ دودھ پیتا بھائی بن گیا؟ کیا دودھ شریک بھائی بن گیا؟ دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن، تو پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے پردہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے. یہ تو منہ بولا تھوڑی ہو جاتا ہے، منہ بولا بیٹا بھی بیٹا نہیں ہوتا بھائی. آپ تو پتہ نہیں ارے غیرے کو 40 دن کے لیے آپ نے جو ہے بنا لیا وہ بہن بھائی، نہ جان نہ پہچان، وہ وہاں جا کے بھائی بہن ہو گئے. اس لیے آج وہ برکات نہیں مل رہی. ایک دوست نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ اتنے لوگ حج کرتے ہیں تو مطلب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہی بات عرض کی تھی میں نے میرے بھائی کہ دیکھو اتنے لوگ حج تو کر رہے ہیں لیکن ان کا حج کس درجے کا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر کے کتنے لوگ ہیں جو تقویٰ کے ساتھ حج کرتے ہیں. ہاں متقین کا حج دیکھیں آپ، متقین جو حج کرتے ہیں آپ دیکھیے ان کو کیسے طواف کرتے ہیں، وہ نظریں جھکی ہوتی ہیں، نظر نیچی ہوتی ہے، کیسے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور رش سے بچتے ہیں، پورے سفر میں اپنی نظروں کی خاص حفاظت کرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہی ایئرپورٹ پر، جہازوں پہ، ایئر ہوسٹسوں سے وہاں اترنے کے بعد اور پھر اس مجمع میں اور پھر دوران حج ارکان کے ادا کرنے کے دوران، غرض یہ کہ پورے سفر میں الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کے جن کو رشک آیا دیکھو یہ ہیں متقین، کیسے یہ طواف کر رہے ہیں کہ ان کی نظر ادھر سے ادھر نہیں جاتی. بھائی اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، اس کی تجلی کو سمجھے کہ لوٹ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا حج ہے، ان لوگوں کے حج کے طفیل میں باقیوں کا حج قبول ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اکثریت وہ ان شرائط کی پابندی نہیں کرتی. اس پر عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے، ہم مبتلا ہیں اور ہمیں وہ احساس نہیں، ہمیں وہ فکر نہیں. جتنی جسمانی بیماری کی فکر ہوتی ہے اتنی روحانی، اس روحانی بیماری کی فکر نہیں ہے کہ اس گناہ کو لے کر اگر میں مرا، اس گناہ کے ساتھ اگر دنیا سے گیا تو کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. میں جان بھی رہا ہوں، مجھے معلوم بھی ہے اور پھر بھی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو بھائی اشد ہو گیا نا. ایک آدمی کو پتا نہیں وہ نہ معلوم اس میں کر رہا ہے اور ایک آدمی کو معلوم ہے پھر کر رہا ہے. کل امتی معافن الا المجاہرین، حضرت صلی اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری ساری امت کی بخشش کر دی جائے گی مگر سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، سر عام گناہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نا بھائی، تو فرمایا کہ یہ ابھی وقت ہے، ظالم ابھی یہ فرصت توبہ نہ دیر کر. وہ گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا, جس نے ون ڈے سروس کر لی, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے بقول ون ڈے سروس, روز کے روز توبہ, روز کے روز صفائی, روز کے روز دھلائی. حضرت میرے شیخ اول حضرت مولانا یوسف ریانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو یہ حال ہے بھائی, جہاں گوری چمڑی دیکھی وہیں پھسل گئے. یہ حضرت کا جملہ تھا, جہاں گوری چمڑی دیکھی وہیں پھسل گئے. اور ہمارے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ فرماتے تھے نہ گوری کو دیکھ نہ کالی کو دیکھ, دیکھ اسے جس نے انہیں وجود بخشا. نہ گوری کو دیکھ نہ کالی کو دیکھ, کالی کو بھی نہ دیکھو, یہ تو کالی ہے اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا. میں نہیں کالی کو بھی نہیں دیکھو. دیکھ اسے جس نے اسے انہیں وجود بخشا. اور فرمایا کرتے تھے کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی, حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی باہر نکلتے ہو, نظریں بہک جاتی ہیں, نظریں خراب ہو جاتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک پڑ گئی. اب اچانک پڑ گئی تو تاثر آ گیا دل میں, ہے نا, اس کے حسن کا, اس کے جمال کا, وغیرہ وغیرہ, کسی بھی چیز پہ. یہ صرف نامحرم عورتوں کے لیے نہیں, کسی کی اچھی بلڈنگ نظر آئی, ارے کیا بلڈنگ یار میرے پاس بھی ہوتی, کسی کی بہت اچھی گاڑی نظر آئی, اب اس پہ رال ٹپکانا شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. دل میں غیر اللہ کا آ جانا تو اس میں سب چیز آ گیا, ساری چیزیں اس میں ہیں, اور یہ حسین صورتیں بھی ہیں نامحرم. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نظر بہک جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, بھائی رات کو توبہ کر لیا, دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو, پاک ہو کے سویا کرو, توبہ کر لو, یا اللہ جو آج ہوا معاف کر دیجیے, کل نہیں کروں گا, کل نہیں کروں گا انشاءاللہ, اقرار کر لو کہ اللہ ہو گیا ہے, میں نکلا اور میری نظر پڑ گئی اور میں نے نظر نہیں بچائی, گناہ ہو گیا مجھ سے, اور میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا, فلاں پہ غصہ کر لیا, فلاں پہ کوئی سب شتم کر دیا, کوئی اور غلط کام کر دیا, دو رکعت نفل پڑھ کے معافی مانگ کے سو اللہ تعالیٰ سے. ون ڈے سروس, اسی کو حضرت والے فرمایا ون ڈے سروس کرا کے سو, واشنگ کرا لو اپنی, اور واش کرا کر کے پاک صاف ہو کے صاف ستھرے ہو کے سو, روز یہ کرو. چھوٹ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو یہ کام کرنا بھی نہ چھوڑو, ٹھیک ہے گناہ نہیں چھوٹ رہے لیکن اس کام کو بھی نہ چھوڑو, توبہ کرنا بھی نہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی نہ چھوڑو, اور عزم اور ارادہ کرنا بھی نہ چھوڑو. جی تو جہاں گناہ لکھے ہوں گے اعمال نامے میں وہاں آنسو بھی لکھے ہوئے ہوں گے, اور کیا فضیلت ہے آنسو بہانے کی. ایک قطرہ نکل گیا آنکھ سے, فرمایا اس شخص کا جہنم میں جانا ایسا مشکل ہے کہ جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے. یا آنسو جس آگ کو سات سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا ہے, اس کو یہ آنسو بجھا دیتا ہے, اس آنسو کا قطرہ بجھا دیتا ہے اس کو, اس آگ کو. یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہیں جی, اس لیے اس نسخے کو اختیار کر لیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا نہ چھوڑیں, استغفار کرنا نہ چھوڑیں. گناہ ہو رہے ہیں روز, یا اللہ معاف کر دیجئے گناہ ہو رہا ہے, آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے مجھ سے, میں کیسے چھوڑوں, آپ میری مدد فرما دیجیے. جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے, مانگنے والے تو آدھا آدھا گھنٹہ مانگتے ہیں, ایک گھنٹہ مانگتے ہیں, ضرور اللہ کی مدد آئے گی, ضرور گناہ چھوٹیں گے, ضرور گناہوں سے نفرت ہوگی, ضرور جذبات میں پاکی آئے گی, ہاں ضرور آئے گی, اور جب پاکی آئے گی پھر سمجھ میں آئے گا. جب آنکھ کھلے گی تو سمجھ میں آئے گا نا بھائی کیا چیز اٹھایا ہوا ہے ہم نے. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے, وہ غار میں چلے گئے جی نا, اور غار میں جا کے وہاں ان کے پاس کھانا آتا تھا روزانہ. کہتے ہیں میرے پاس غیب سے کھانا آتا ہے, ایک فرشتہ مجھے کھانا لا کے دیتا ہے قسم قسم کے بہترین, اور مجمع رش لگا ہوا ہے, لوگ عوام الناس جو ہے وہ ایسوں کو پیر بڑا پیر سمجھتی ہے نا, جو خرق عادت دکھائے اس کو پیر سمجھتی ہے. حالانکہ اصل ولایت اتباع سنت, اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوسری کیا چیز ہے؟ اتباع شریعت اور اتباع سنت, یہ ہے ولایت کا معیار. لیکن عوام الناس بیچاری جو ہے وہ کہتی ہے یار کوئی کرامت دکھائیں یہ بزرگ تو ہم مانیں گے ان کو, کوئی غیب کی خبر سنائیں, کوئی غیب کی بات سنائیں, کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ہم ان کو وہ سمجھیں گے. حالانکہ ان چیزوں کا بزرگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر یہ چیزیں بزرگ ہوا کرے ہوتے تو فرمایا کہ گدھا جو ہے نا اس کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں, تو پھر گدھا بزرگ ہو گیا, اور مرغے کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مرغا اذان کب دیتا ہے؟ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور جو ہے یہ گدھا جو ہے رینگتا کب ہے؟ جب شیطان کو دیکھتا ہے. تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں یہ چیزیں ویسے مل جاتی ہیں لیکن سچے اللہ والے ان چیزوں کو پیچھے دوڑتے نہیں ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, اور اس کا اخفا فرماتے ہیں. اگر انہیں یہ چیز حاصل بھی ہوتی ہے تو اس کا اخفا فرماتے ہیں, اظہار نہیں کرتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اصل تو شریعت پہ کتنا چل رہا ہوں, سنت پہ کتنا چل رہا ہوں, یہ ہے معیار ولایت, معیار بزرگی, اللہ تعالیٰ کے کا قرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی کوئی اتباع جس کو آ گئی وہ ہے ظفر. ہرگز اسے نہ سمجھیے گا آدمی, کیا فرمایا بہادر شاہ ظفر نے ایسے ہی نا, ظفر ہرگز اسے نہ سمجھیے گا آدمی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ ہے بزرگی کہ عیش ہو, مال کی فراوانی ہے, صحت ہے, ہر چیز اچھا ہے, تو بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, مست ہے اللہ کی یاد میں, برا نہیں کرتا. اور جب تیش میں آیا, جب بھی خوف خدا غالب ہے, تیش میں بے قابو نہیں ہو گیا, حضرت سلم کا اسوہ, کیسے معاف فرماتے تھے, کیسے ضبط فرماتے تھے, کیسے. یہ ہے سنت, یہ ہے انسان, یہ ہے پہلوان. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پٹک دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو کسی پہ اپنے غصے کا نفاذ کر سکتا ہو اور ضبط کر لے. مفہوم ہے, یہ ہے پہلوان. تو وہ صاحب ان کو اشارہ تھا کہ ان کے پاس غیب سے کھانے آتے ہیں, ہے نا. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ وہ تشریف لائے دہلی, اب ان کا نام دینے سے میرے نکل رہا ہے. انہیں پتہ چلا, وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے, پہنچ گئے. گئے تو مجمع چیر کے اندر چلے گئے, ان سے ملے, کہا کہ آپ جماعت کی نماز چھوڑ دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں جماعت کی نماز چھوڑ دی, میں یہاں نماز پڑھتا ہوں. فرمایا جماعت کی نماز تو واجب ہے, آپ کیسے بزرگ ہیں؟ کہا یہ جو مجھے غیب سے کھانے آ رہے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ اب جب یہ کھانا آئے گا نا, کون لے کے آتا ہے؟ کہا جی فرشتہ آتا ہے لے کے. کہا آپ جب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ایک مرتبہ. ایسے انداز میں ان کو سے بات کی کہ وہ قائل ہوئے, بس یہ تعلیم دے کے چلے آئے. اب جب وہ آیا, جو بھی کھانے لے کے آتے تھے, انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کھانا ان کے ہاتھ میں تھا, جیسے انہوں نے یہ پڑھا تو پخانا بن گیا کھانا, ہاتھوں میں پخانا بھر گیا, شیطان کھلایا جا رہا تھا ان کو دبا دب پخانا, سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بزرگ ہو گیا ہوں, میں اللہ والا ہو گیا ہوں, اور میری تو یہ شان ہو گئی ہے. تو دیکھیے یہ ہے اتباع شریعت اور اتباع سنت, سنت کی اتباع. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس وقت, کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، گناہوں کی دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، اور بڑے یعنی فکر کی بات ہے، تشویش کی بات ہے، بولیے نا. گناہ کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے علماء کرام کی صحبت ہے، اور اس کے لیے یہ کتابیں ہیں جیسے بجتی زیور وغیرہ، ہے نا، کہ آدمی اس کو مطالعہ کرے روزانہ صفحہ دو صفحہ کم از کم، کہ اس کو گناہ کا علم تو ہو. یہ گناہ ہے، آدمی برسوں ایک کام کر رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو میں صحیح کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں احکامات اٹھا کے دیکھیے کتاب میں، معاشرت کے احکامات، خرید و فروخت کے احکامات، کاروبار کے احکامات وغیرہ وغیرہ، تو اس میں نظر آئے گا کہ ارے بھائی ہم تو بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنا، علماء کرام کی صحبت بھی اٹھانا، اور ایسی کتب کا مطالعہ کرنا یہ لازمی کر لیں ہم، کم از کم صفحہ دس دو صفحہ، اور اس کے ساتھ توبہ کا اہتمام. جن گناہوں کا علم ہے اور وہ نہیں چھوٹ رہے، ہم نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس کے لیے شیخ ہے، مربی ہے، پیر ہے، کہ اس کو بتائے اور وہ جو علاج بتلائے تو اس پہ عمل بھی کرے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو اس کو کھاتے ہیں نا بھائی، اور پھر اس کو بتاتے ہیں، کہتا بھائی ایک تین دن کھا کے آنا، تو پھر تین دن کے بعد جا کے بتاتے ہیں کہ ہاں صاحب اتنا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اب وہ مزید کچھ تبدیلی کرتا ہے نا. کیوں؟ شفا کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، تو وہاں جاتے ہیں اس کے پاس، اور یہاں فکر نہیں. یہ جو گناہ ہیں، روحانی، جسمانی، یعنی ظاہری اور باطنی، یہ چھوٹ جائیں، اس کے لیے شیخ و مربی پیر ہوتا ہے. آج پیر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویذ گھنٹے جو کرے بس وہ پیر ہے، اس سے مقدمے کا تعویذ لے لو، اس سے جو ہے وہ شادی بیاہ کا تعویذ لے لو، اس سے یہ تعویذ لے لو، اس سے وہ تعویذ لے لو، اس کو کچھ نذرانہ دے دو، بس یہ ہے پیر کا کام. پیر کا کام یہ تھوڑی ہے بھائی، یا دعا کرا لو. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ وہ کپڑا بننے کی فیکٹری میں لے گئے اور اسے جا کے روئی ڈلوا رہے ہیں مشین کے اندر، پیر صاحب سے کہ برکت ہو جائے گی ہمارے کارخانے میں. لوگ پیر کو اس کام کے لیے رکھ لیا انہوں نے، مقدمات جیتنے کے لیے پیر کو پکڑ لیتے ہیں. بھائی اس سے تو اصلاح نفس کا کام لیا جائے، جو اس کا کام اصل ہے، تزکیہ، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. یہ ہے پیر کا کام، اس کے لیے یہ راستہ ہے، تزکیہ کا راستہ، کہ اس سے تزکیہ کا کام لیا جائے. جو گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ اس کو بیان بتائے جائیں، اس سے دعا کرائی جائے، اس سے علاج پوچھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے. عمل کیا، 50% کیا، 75% کیا، کتنا فائدہ ہوا، پھر لکھے. ایک دفعہ لکھ کے چھوڑ نہ دے، نہیں چھوٹا، نہیں بھائی فائدہ ہی نہیں ہوتا، چھوڑ بھائی، آگے لکھا ہی نہیں پھر دوبارہ، تو کیسے چھوٹے گا بھائی؟ جب آپ بتائیں گے نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ بازے بس پیر کو پکڑ کے کہتے ہیں بس ہم تمہارا تو کام ہو جائے گا، ہم نے تو پیر کو پکڑ لیا، ہم نے تو فلاں بزرگ کو پکڑ لیا. مزدور کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رہبر لے چلے گا تجھے دوش پر، رہبر لے چلے گا تجھے دوش پر، ہوا راہ رو یہ تیرا محض خیال خام ہے، راہ رو چلنے والے، اے چلنے والے یہ تیرا خیال خام ہے، ناقص خیال ہے. رہبر تو بس بتلا دیتا ہے راہ، رہبر تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. جی لیکن میرے شیخ حضرت اقدس حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکروی حضرت فرمایا کرتے تھے، تھوڑی سی اس میں ترمیم فرماتے تھے حضرت، کہ پیر اتنا خشک نہیں ہوتا، اتنا بے رخا نہیں ہوتا، اتنا بے مروت نہیں ہوتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس مرید میں اخلاص ہو، اور جو مرید اخلاص ہے اس کے اندر لیکن بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، بار بار نفس سے مغلوب ہو رہا ہے، تو یہ پیر اللہ سے مانگ مانگ کر اس کو آدھر صدر کے روزے تک پہنچا دیتا ہے، جی بشرط ہے کہ اپنے شیخ سے اس کو اعتقاد کامل ہو اور پوچھتا ہو، اس نے اس کو پکڑا ہوا ہو مضبوط، اپنی بے بسی کا اقرار بھی کرتا ہو، تو پھر یہ بے رخی شیخ نہیں کرتا، شیخ تو اس کے لیے مانتا ہے اللہ سے، یا اللہ یہ میرا جو ہے مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ میں آپ اس کے لیے کر دیجیے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم، کیسے مانگتے تھے ان لوگوں کے لیے، مثال دے رہا ہوں ایک، اپنے تعلق کو کیسے نبھاتے تھے، لیکن تعلق کو استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے سفارش میں تعلق کو استعمال کرتے تھے، یا اللہ یہ شخص میرے واز میں آتا ہے، یا اللہ یہ شخص میرا مرید ہے، یا اللہ یہ شخص میرا جو ہے محبت کرنے والا ہے، یا اللہ یہ شخص مسلمان ہے، اسی طرح سے واسطے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ایک مخصوص خادم نے یا کسی مرید نے دعا کی درخواست کی کہ حضرت وہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ شخص مجھ سے بیعت تھا، کہا نہیں بیعت نہیں، کیا میری مجلس میں آتا تھا، فرمایا نہیں آپ کے مجلس میں آتا، فرمایا اس نے کبھی میری زیارت کی، کبھی مجھے دیکھا، زیارت کلب تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی مجھے دیکھا، کہا نہ حضرت آپ کو دیکھا بھی نہیں، او ہو، ارے بھائی تو پھر کس واسطے سے دعا کروں، دیکھیے مقصد یہ تھا کہ عمومی دعا تو سب کے لیے ہے، عمومی دعا تو سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن کوئی خاص خصوصیت، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا بھائی کہ قیامت کے دن جب سفارش عام ہوگی، سب سے پہلی سفارش کی اجازت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر سفارش عام کر دی جائے گی گاہے بگاہے، پھر اولیاء اللہ کا نمبر آئے گا، تو ایک شخص حضرت میں نے آپ کو آپ کی خدمت کی تھی، میں نے آپ کے حد کو ہدیہ دیا تھا، میں نے آپ کو دوا دی تھی، میں نے آپ کو جوڑا دیا تھا، یا اور کوئی وغیرہ وغیرہ خدمت کے مختلف، ارے ہاں بھائی چلو، یا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، یا اللہ اس کی بخشش فرما دی تھی، بخشش قبول ہوگی، سفارش جنتیوں کی سفارش قبول ہوگی، جیسے حافظ ہے کہ 10 ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، سفارش قبول ہوگی، حاجی کی سفارش قبول ہوگی لوگوں کے لیے، یہ سب کیا ہے، یہ وہی ولایت کے سفارشی ہیں، یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، تو یہ اولیاء اللہ کی سفارش پہ چلے گی، تو یہ واسطہ، یہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا تو میں اللہ سے اسی واسطے سے کہ یا اللہ یہ مجھے دیکھا ہے، آپ نے جو مجھے مقام دیا ہے، اپنے مقام سے واقف تھے نا بھائی، تو اس کو اللہ سے مانتے ہیں، اللہ والے جو ان کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں ان کو اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور خود بھی اسے نکل جاتے ہیں، حضرت والا کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کروڑوں 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 رحمتیں نازل فرمائے، درجات عالی عطا فرمائے، حضرت کا فیض ہمیں پورا پورا عطا فرمائے، بعضوں کو خلافت دی، حضرت نے بیعت ہوئے، آئے بیعت ہوئے، پوچھا آپ نے کتنا وقت لگایا، تو کتنا وقت لگایا، یا بعض اور ویسے ہاتھ لے کے بہت دیر تک دعا کرتے، بہت دیر تک دعا کرتے، لمبی دعا، خاموش، حضرت تو خاموش دعائیں فرمائے گا، اس کے بعد میں جاؤ تم کو خلافت دیتے ہیں، مانگا اللہ سے، مانگا پہلے، مانگا یا اللہ، کیا کچھ نہیں مانگا ہوگا، کیا کیا مانگا ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ کے بھروسے پہ. اللہ والوں کی کیا شعور ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے, ہر طرح کی محرومی سے بچائے. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے, اللہ والوں کا تعلق کام آتا ہے, لیکن پہلے خود بھی محنت کرے آدمی, اپنی پوری کوشش کرے اور ان سے دعائیں کرائے, ان سے علاج پوچھے, تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. یہ امید رکھیں, یقین رکھیں کہ ہر طرح کے گناہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اخلاص ہونا چاہیے, چھوڑنے کا عزم و ارادہ ہونا چاہیے, اور اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. ہاں حضرت تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, ناشتہ مت کرو, پہلے توبہ کرو, ہنسو مت. گناہ کر لیا اور ہنس رہے ہو, اللہ کی ناراضگی خرید کر, اللہ کی ناراضگی لے کر اور ہنس رہے ہو. پہلے توبہ کرو, پہلے معافی مانگو, جی بھر کے سجدے میں چلے جاؤ, اور جب آنسو بہا لو, جی بھر کے توبہ کر لو, اور جب یقین ہو جائے کہ اب میری سن لی گئی ہے, پھر بات کرو, پھر ہنس لو, پھر ناشتہ کرو, اور وہاں اس جگہ جہاں غلطی ہو, کوتاہی ہوئی, کچھ دعا درود پڑھ لو. مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ, غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے بھائی, دیکھو بڑے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے, بشر تو ہے نا, کل بنی آدم فتاؤن خیر الفتائن التوابون. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے بنی آدم خطاکار ہیں اور ان میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. ایک بزرگ سے زنا ہو گیا, نہانے کے لیے تالاب میں گئے, کرتا اتار کر کے, ایک فقیر نے صدا لگائی, انہوں نے نہاتے نہاتے ہاتھ سے اٹھایا, وہ جو کرتا دے دیا اس کو. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. صدقے کی برکت, صدقہ کرے آدمی, غلطی ہو صدقہ بھی کرے, توبہ بھی کرے اور اللہ سے مانگے, تو اس کو اہمیت دی جائے. اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اہمیت دیں, ہے نا. صرف یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائے کہ بھائی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, دوسرا کام تو کریں, مانگنا نہ چھوڑیں. آج کا میرا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہو رہے ہیں گناہ, مغلوب ہو رہے ہیں ہم, کبھی معاشرے سے, کبھی گھر والوں سے, کبھی بیوی سے, کبھی بچوں سے, کبھی نفس سے. تو کیا کرنا ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے, اللہ کے سامنے گڑانا ہے, اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے کہ اللہ رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, کیا کروں, کہاں جاؤں, آپ کے علاوہ کون سا در ہے, آپ کے علاوہ کون مدد کرے گا. تو توبہ کی تین شرطیں نا بھائی, اس کا اہتمام کریں, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کسی پہ ظلم زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے, کسی کا حق دبایا ہے اس کو دینے کی پوری دینا شروع کر دیا جائے, کسی کا قرضہ لے کے بیٹھے ہیں مثلا, تو کیا کریں, جتنی استطاعت ہے اس کو دینا شروع کر دیں. ابھی استطاعت نہیں ہے تو اس سے وقت لے لیں کہ بھائی آپ کا قرضہ ہے میری طرف, آپ اطمینان رکھیں, مجھے دینا ہے, میں انشاءاللہ دوں گا, تھوڑا سا مجھے مہلت دے دیجیے, تاکہ اسے تشفی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وہ آ رہا ہے چکر لگا رہا ہے, چکر پہ چکر, اور آپ غائب ہیں, کہہ دیتے ہیں بچے سے, کہہ دو جا کے نہیں ہے گھر پہ, ہے نا, وہ بھی جا کے کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے حضرات دروازے پہ پہنچتے ہیں, کہہ دیتے بچے سے جا کے بول دو کہ وہ نہیں گھر پہ. بعض بچے جا کے ایسے ہی کہہ دیتے وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں. تو اس کا حق ادا کرنا ہے, اسے وقت لے لے, دینا ہے بھائی مجھے آپ کے پیسے. یہ بالکل مبادیات میں سے ہے, بنیاد میں سے ہے. جب تک بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ کا قرب نہیں پائیں گے. مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, نہ کرایہ دیتے ہیں نہ خالی کرتے ہیں, اور معاف کیجئے گا بڑے دینی بھی بنتے ہیں, باشرا بھی ہیں, اور دینی محنتوں سے تعلق بھی ہے. کیا ظلم ہے, تو خالی نہیں کر رہے, کیا ظلم ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسے کتنے ہیں جو حقوق میں ہم لوگ کوتاہیاں کر رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو بھائی حقوق کی ادائیگی, اللہ کا جو حق ہے, نماز قضا کی تھی, روزہ قضا کیا تھا, حج قضا کیا, زکوٰۃ نہیں دی, کرنا شروع کر دیا جائے. تھوڑا تھوڑا قضا نمازیں ادا کرنی شروع کر دی جائیں, استطاعت ہے پیسے زکوٰۃ کے نکالنے شروع کر دیے جائیں, حج کا ارادہ کر لے. اور جو گناہ, ویسے جو گناہ ہو رہے ہیں اس پہ نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. توبہ قبول کب ہوتی ہے, جب آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, ہے نا. بعضے کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے اس ایسی توبہ سے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے, ابھی تو ارادہ کر رہا ہے کہ نہیں کروں گا, اب آگے ہو گیا تو بات دوسری ہے. حضرت والا نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا, جب بیان ختم ہو گیا نا, حضرت یہی مضمون بیان فرما رہے تھے, تو ایک صاحب سے کہا بھائی وہ تیل کی شیشی کوئی تیل تھا, کہا بھائی اب آؤ گے نا تو لیتے ہوئے آنا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت بالکل لے کر آنے کا ارادہ ہے, لے کر آنے کا ارادہ ہے. حضرت نے فرمایا یہ تم واضح اچھی طرح سمجھ گئے ہو, عملی جواب دیا تم نے, واضح اچھی طرح سمجھ گئے ہو تم کہ تمہارا ابھی پورا ارادہ ہے لانے کا, اب وہ بھول جاؤ اس بات دوسری, اس وقت تمہارا پورا ارادہ ہے. تو ایسے ہی اس وقت میرا ارادہ ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا, لیکن اگر پھر کر لوں گا تو وہ بات دوسری, پھر معافی مانگ لوں گا, پھر توبہ کروں گا. ابھی کم سے کم ارادہ نہیں ہے میرا گناہ کرنے کا انشاءاللہ, یہ ہے توبہ. تو ان تین شرائط کی پابندی اور یہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام, گرگانے کا اہتمام. اور بھائی دیکھیں اس میں ذکر بہت معین ہے, ذکر بہت مددگار ہے گناہ چھوڑنے میں. دل جمعی کے ساتھ جم کے بیٹھ کے ذکر کرنا, درود شریف, استغفار, ایک تسبیح کلمے کی, ایک تسبیح اسم ذات اللہ کی, کلمے کی تسبیح اور اسم ذات اللہ کی تسبیح جہر سے, آواز سے ہلکی, اور وہ دو تسبیحات آہستہ, چاہے تو ایک وقت میں پڑھ لیں چاہے الگ وقتوں میں پڑھ لیں. یہ بہت معین ہے, مددگار ہے گناہ چھوڑنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم, اللہم انت السلام کا السلام, تبارک یا ذی الجلال والاکرام, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے عمل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, یا اللہ ایمانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, یا اللہ آپ اپنی مدد ہمارے شامل حال کر دیجئے. یا اللہ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر رہے ہیں, یا اللہ وہ گناہ جو ہم جانے میں کر رہے ہیں, یا اللہ سب کو معاف کر دیجئے اور چھڑوا دیجئے. یا اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم شیطان نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں, آپ نے صاف فرما دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, آپ نے بار بار اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے. یا اللہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے, لیکن یا اللہ وہ آپ پر حاوی نہیں ہے. مولا آپ اپنی مدد ہمارے شامل حال کر دیجئے اور اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگ کرتے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے حاجات کا تکفل فرمائیے, ہمارے مسائل حل کر دیجئے. ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائیے یا اللہ، یا اللہ بے برکتی ختم فرمائیے، نوسط ختم فرمائیے، بد نظری سے حفاظت فرمائیے، نظر بد کی نوسط سے بچائیے یا اللہ، نظر بد کی نوسط سے بچائیے یا اللہ۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، پوری امت کی جان و مال، عزت آبرو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ، اس ملک خدا رات کی حفاظت فرما، اندرونی بین ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، یہاں خوب دین کا بول بالا فرمائیے یا اللہ، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، علماء صلح مشائخ و دین کا کام کرنے والے ایک ایک فرد کی اللہ حفاظت فرما، اور عموماً تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اندر محبت، پیار اور یگانگت پیدا فرما دیجئے، غیروں کی سازیوں سے بچائیے یا اللہ، کرم کر دیجئے، دینی جماعتیں، دینی انجمنیں، دینی شخصیات سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ، کرم کر دیجئے، جو جملہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، ہمارے تمام اساتذہ مشائخ یا اللہ جو حیات ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ، ہمارے والدین یا اللہ، ہمارے عزیز و اقربا یا اللہ، یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرمائیے، درجات عالی عطا فرما دیجئے، ان بزرگوں کا فیض ہمیں پورا پورا عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیر مقبول فرما لیجیے۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں وہ ان کو خوش رکھنے کا خاص اہتمام رکھیں بھائی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو دنیا اور آخرت کی، روحانیت میں بھی اور ولایت ملے، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کا خوب خوب ادب کریں، خوب خوب ان کی قدردانی کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ باپ کا حکم ماننا واجب ہے۔ ہمارے بعض اقابر نے اولاد کو صاف حکم دینے سے اعتراض فرمایا، اور ایسے فرماتے تھے بھائی اگر ایسا کر لو تو اچھا ہے، اس لیے اس طرح بولتے تھے کہ اگر میں نے اس کو کہا ویسے نہیں کیا تو یہ گناہگار ہوگا۔ لوگ آج ماں کے فضائل تو جانتے ہیں، ماں کی تو فضیلت بے شک بہت اونچی ہے، بے شک بہت اونچی ہے، لیکن باپ کے فضائل بھی کچھ کم نہیں ہے بھائی۔ ہاں تو اور اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، دنیا میں وہ قدردانی نہیں کرتا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا ایسا کرو، وہ صاحب نہیں میں تو ایسا کرتا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں تو دم کھاؤں۔ تو ماں باپ کی رائے کا احترام کرے، جس چیز میں وہ اس کو رائے دیں دل سوزی سے دیتے ہیں، محبت سے دیتے ہیں، ہر دنیا کے معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی، ہے نا، دنیاوی معاملات میں بھی ان سے مشورہ کرتا رہے۔ میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے، دو رشتے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے چلا جائے، یہ دو رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جو چاہے، دو رشتے فرماتے تھے، ایک باپ اور ایک پیر۔ پیر اپنے مرید کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ یہ بہت اونچا جائے، ہے نا، بہت اونچا جائے، اگر میرا مجھے کوئی مقام دیا اللہ نے تو یہ مجھ سے بھی آگے چلا جائے۔ اور اسی طرح باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے یہ مجھ سے بھی آگے جائے، اور جب وہ آگے جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے دیکھتے ہوئے، اور لوگ حسد کرتے ہیں، باپ خوش ہوتا ہے۔ یہ دو رشتے ہیں۔ تو بھائی اس معاملے میں خاص ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر کے چلنا۔ اکثر گھروں میں بیوی اور ماں میں وہ چل رہا ہوتا ہے، چپری چل رہی ہوتی، یہ مرد کا کام ہے کہ وہ دونوں کا حق دیکھے، دونوں کا حق دیکھے، یہ نہیں کہ جھکاؤ ہو جائے ایک طرف۔ اس کی بڑی شکایتیں آتی رہتی ہیں، بڑے جو ہے یہ چیز عام ہے اس وقت معاشرے میں کہ جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے، کہیں ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور کبھی جو ہے بالکل ہی جو ہے ماں کا ہی لٹو ہو گیا، یعنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ایسا بھی نہ کرے بھائی۔ اس زمانے میں علماء کرام سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ماں کا حکم ماننا واجب ہے نا بھائی، ضروری ہے نا۔ اب کوئی ماں حکم دے بیوی کو چھوڑ دو، وہاں نہیں چھوڑو، نہیں چھوڑو، ہاں زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا۔ تم مشورہ کرو، بزرگوں سے مشورہ کرو، یہ کیا بات ہوئی، بیوی کو چھوڑ دو، کوئی ہنسی کھیل ہے، کوئی گڈے گڑیوں کا کھیل ہے، اس کی زندگی خراب کر دو، اور کہہ رہے جی ماں نے کہا کر دو، ماں کہاں سے اتری ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے وہ یا اللہ کے حکم سے بالاتر ہے وہ؟ اس لیے مشورہ کرو، بزرگوں سے مشورہ کرو، علماء کرام سے مشورہ کرو. غرض یہ کہ بیلنس جسے کہتے ہیں، دونوں طرف کا حق دیکھ کر چلنا ہے، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ہے نا. نافرمانی جو ہے یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جو بدتمیزی کر لی، تلخ کلامی کر لی، ایسے نہیں. یہ فائدہ ہوتا مشورہ کر کے چلنے کا. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے متعلق مجھے اطلاع پہنچتی ہے، خاص طور میرے احباب میں، کہ صاحب وہ فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ہم یہاں ماشاءاللہ ہر ہفتے آتے ہیں، بیان میں بیٹھتے ہیں، اور انہی چیزوں کا مذاکرہ ہوتا ہے یہاں، اور پھر ہم عمل میں وہ کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات عام دنیا دار مسلمان بھی نہیں کر رہا ہے. اور چہ جائے کہ یہ صوفی لوگ جو صوفیوں کی لائن پہ چل رہے ہیں وہ ایسی غلطیاں کریں. اس کو اہتمام چاہیے بھائی، فکر سے اس کی طرف توجہ چاہیے، دعائیں لینی ہیں ان کی. جی پیر پکڑ لیں کہ اماں معاف کر دو، اور باپ سے بھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں آپ. آپ جیسے کہیں گے میں ویسے چلوں گا. پھر دیکھیے کیسے اللہ میاں کیا عطا فرماتا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.